أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز حاضرین اور محترم خواتین، آج ہم ایک کتابچے کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اس کتابچے کی ایک تاریخ ہے، اسلام کی نشأت ثانیہ کرنے کا اصل کام اس کا عنوان ہے. اس کی جو تاریخ ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ تقدیم کی شکل میں جو کچھ لکھا گیا ہے پہلے اس کو پڑھ لیں. میری یہ تحریر جو صفحات آئندہ میں پیش کی جا رہی ہے، اول ماہنامہ میثاق لاہور بابت جون سن 67 کے ادارت کی صفحات میں شائع ہوئی تھی. بعد مئی سن 68 میں اسے دارالاشاعت الاسلامیہ لاہور نے ایک کتابچے کی صورت میں 1000 کی تعداد میں شائع کیا. دوسری بار یہ کتابچہ دسمبر سن 72 میں 2000 کی تعداد میں شائع ہوا. تیسری بار جون 73 میں 4000 کی تعداد میں شائع ہوا. چوتھی بار سن 80 میں 2000 تمام ہوا، اور اب پانچویں بار اپریل 82 میں 5500 کی تعداد میں تباہ ہو رہا ہے. اب یہ 82 تک کی تاریخ ہے، اس کے بعد اور کتنا کچھ شائع ہوا ہے اس کی پوری تفصیل نہیں. اس کے بعد اس کا انگریزی ترجمہ بھی شائع ہوا، اور پھر یہ کہ میری جو ایک کتاب ہے دعوت رجوع الی القرآن کا منظر اور پس منظر، یہ باقاعدہ اس کے ایک باب کی حیثیت سے بھی شامل ہے. اس میں میں نے اپنے فہم کی حد تک بھرپور جائزہ لینے کی کوشش کی تھی کہ اس وقت ہم بحیثیت مسلمان کس مقام پر ہیں، یعنی عالمی سطح پر. ایک تو یہ ہے کہ ہم مختلف ممالک کے حساب سے سوچتے ہیں، پاکستان میں اسلام اور مسلمان کس حال میں ہیں، بھارت میں کس حال میں ہیں، اور عرب ممالک میں کس حال میں ہیں، جو لوگ جا کر دیار مغرب میں آباد ہو گئے وہ کس حال میں ہیں. یہ نہیں بلکہ ایک گلوبل انداز میں سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ آج اسلام کہاں ہے، مسلمان کس مقام پر ہے، اور پھر یہ واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ اسلام کی نشأت ثانیہ اور امت مسلمہ کی تعمیر نو کے لیے اب تک کیا کچھ ہو چکا ہے، فی الوقت کیا ہو رہا ہے اور کیا کرنا باقی ہے. اب اس میں جو لفظ آ گیا نشأت ثانیہ، وہ چونکہ اس کتابچے کا عنوان بھی ہے تو اس کو سمجھ لیجئے. نشأ ینشأ کسی چیز کا ابھرنا، بڑھنا، پروان چڑھنا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے نشأ. نشأت الاولی پہلی مرتبہ کسی شے کا پیدا ہونا، بڑھنا، اٹھنا، اس کا کوئی عروج حاصل کرنا. نشأت ثانیہ دوسری مرتبہ اس کا پھر ابھرنا، پھر عروج حاصل کرنا. تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کا معاملہ تو 1400 سالوں کے دوران دو مرتبہ کے عروج اور دو مرتبہ کے زوال سے دوچار ہوا ہے. پہلا عروج مسلمانوں کا تھا عربوں کی زیر قیادت، حضور بھی عرب تھے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر خلفائے راشدین عرب تھے، پھر اس کے بعد بنو امیہ کا دور آیا وہ عرب تھے، پھر بنو عباس آئے وہ عرب تھے، اور عروج ہوا اس میں کوئی شک نہیں. پھر زوال ہوا، بنو عباس کا دور ختم ہوا، دو بڑے بڑے سیلاب آئے، پہلے صلیبیوں کے ریلے آئے، حملے ہوئے شدید، اس کے بعد پھر تاتاریوں نے تاراج کیا پورے عالم کو، یہ ان کے زوال کا مسئلہ تھا. پھر دوسرا عروج شروع ہوا، وہ ترکوں کی زیر قیادت شروع ہوا، ترکان تیموری، ترکان صفوی، ترکان سلجوقی، ترکان عثمانی، اس کے بعد اس کا بھی زوال شروع ہو گیا، اور وہ زوال اس صدی کے آغاز میں انتہا کو پہنچ گیا جبکہ سلطنت عثمانیہ جو ہے اس کے بھی حصے بکھرے ہو گئے، اور بلکہ یوں سمجھیے سلطنت عثمانیہ کا دیش تو نابود ہو گئی، اس کا کوئی وجود نہ رہا، بس صرف ایک ملک ترکی کے نام سے باقی رہ گیا. یہ تو ہے مسلمانوں کا عروج زوال، عروج زوال. اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ اس کا عروج ہوا، اس کے بعد سے مسلسل زوال ہے. اس کا عروج ہے حضور کا دور سعادت، دور نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام، اور دور خلافت راشدہ، وہیں سے اس کا زوال شروع ہو گیا. خلافت راشدہ ختم ہوئی تو معنی کیا تھے اس کے، کہ اب جو ٹھیٹھ اسلامی نظام حکومت ہے وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد وہ دور آیا مسلسل، پھر یہ کہ کولونیل رول کا دور آیا، تو اسلام کا معاملہ یہ کہ ابھی ایک ہی مرتبہ یہ ہو رہا تھا، اس کے بعد سے مسلسل زوال سے دو چار ہے، البتہ اب اس کے نشأت ثانیہ کے آثار ہیں، اب اس کا امکان ہے، نظر آ رہا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ تاریخ ادھر جا رہی ہے کہ اسلام کی نشأت ثانیہ ہوگی، دوسری مرتبہ اس میں ابھار آئے گا، اس کو عروج حاصل ہوگا اور اس کو جو ہے دنیا کے اندر غلبہ اور استعلاء حاصل ہوگا۔ تو یہ نشأت ثانیہ کے حوالے سے اس لفظ کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو اسلام کی نشأت ثانیہ کے حوالے سے امت کی اب تک کیا کچھ ہو چکا ہے، فی الوقت کیا ہو رہا ہے اور کیا کرنا باقی ہے، یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ مضمون جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، یہ میثاق میں چھپا تھا جون سن 67 میں، اس سے پہلے مارچ اپریل مئی سن 67 میں تین جو اقساط تھی اور تین جو اشاعتیں تھیں جو ماہنامہ میثاق کی، اس کے ادارتی صفحات میں میری جو تحریر شائع ہوئی تھی وہ تھی ہندوستان کے اعتبار سے، ہندوستان میں اسلام کا عروج و زوال کیسے ہوا اور ہم کہاں کھڑے ہیں، خاص طور پر تحریک شہیدین کے بعد سے، پھر جو ہندو مسلم مسئلہ پیدا ہوا، انگریز یہاں پر آ گیا، اس کے بعد تحریک پاکستان شروع ہوئی، پھر پاکستان بن گیا، اس کے بعد کے کیا حالات ہوئے، یہ میرا موضوع تھا پہلے تین مہینوں میں، مارچ اپریل اور مئی، اور یہ اب شامل ہے میری کتاب میں جس کا نام ہے اسلام اور پاکستان۔ جون کے مہینے میں یہ شائع ہوا ہے، یہ چونکہ ایک مستقل نوعیت کی تحریر تھی، پوری عالمی سطح پر اسلام کے معاملے کا جو ہے اس میں جائزہ لیا گیا، اس لیے اسے ایک علیحدہ کتاب کی شکل میں شائع کیا گیا۔ ساتھ ہی اپنے تجزیے انالیسس کی بنیاد پر میں نے ایک اساسی لائحہ عمل بھی پیش کیا تھا اور فوری اور اولین اقدام کے طور پر ایک قرآن اکیڈمی کے قیام کی تجویز بھی پیش کی تھی۔ اس لائحہ عمل کو پیش کرنے کے فوراً بعد ہی الحمد للہ میں نے عملی جدوجہد کا آغاز بھی کر دیا تھا، چنانچہ 5 سال کی محنت کے دوسرے بہت سے ثمرات کے ساتھ ساتھ ایک نتیجہ یہ بھی سامنے آیا کہ اس نہج پر باقاعدہ اجتماعی جدوجہد اور خصوصاً قرآن اکیڈمی کے مجمدہ خاکے کو عملی صورت دینے کے لیے 72 میں مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کا قیام عمل میں آ گیا، جس کی قرارداد تاسیس میمورینڈم اور اغراض و مقاصد میں ان تجاویز کو بالکلیہ سمو لیا گیا اور اس سے گویا اس کے اساسی منشور یعنی مینیفیسٹو کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ 15 سال کی مدت میں اس میں کوئی شک نہیں کہ وقت کے دریا میں بہت سا پانی بہ چکا ہے، اور اب تو مزید 20 سال گزر چکے ہیں، آج یہ سن 82 کی تحریر ہے تو 19 برس اور مزید گزر چکے ہیں، حالات بہت کچھ بدل گئے ہیں، تاہم کچھ اس بنا پر کہ میرے نزدیک حالات میں بنیادی تغیر کوئی نہیں ہوا، اور کچھ اس وجہ سے کہ اب اس تحریر کی حیثیت ایک تاریخی دستاویز کی ہے، اسے بغیر کسی ترمیم کے شائع کیا جا رہا ہے، یہ ڈاکومنٹ ہے، ایک دستاویز ہے، اس کو اصلی شکل کے اندر ہی رہنا چاہیے، بجز اس کے کہ اس کے آخری 2 صفحات کی عبارت میں کچھ اختصار کر کے مجمدہ قرآن اکیڈمی کے ضمن میں پیش رفت کا جائزہ پیش کر دیا گیا ہے۔ یہ تھی میری تحریر اپریل سن 82۔ اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے، میں چاہتا ہوں کہ اگرچہ اس میں اندیشہ ہے کہ در مدح خود بھی گوئم میرے اوپر الزام لگایا جائے گا کہ یہ اپنی تعریف خود کر رہے ہیں، لیکن چونکہ اب میں اس کو کتاب کے کو آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ پیش کرنے والا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ ضروری باتیں آپ سمجھ لیں۔ میرے اس مضمون کے اعتبار سے میرے لیے سب سے زیادہ دل خوش کن بات جو آئی وہ میرے چھوٹے بھائی جو اس وقت ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، ڈاکٹر افسار احمد، یہ اس وقت ایم اے کر چکے تھے اور انگلینڈ جا رہے تھے ڈاکٹریٹ کے لیے، یہ رسالہ انہی دنوں میں چھپا تھا، یہ ساتھ لے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کا مجھے خط ملا کہ میں جب سے یہاں آیا ہوں اس مضمون کا 6 مرتبہ مطالعہ کر چکا ہوں اور مجھے ہر مرتبہ اس میں نئی چیزیں ملی اور نئی رہنمائی مجھے اس سے حاصل ہوئی، تو مجھے خوشی ہوئی کہ اچھا ایک داد راہ لے کر گئے ہیں، برطانیہ میں رہیں گے، وہاں کے ماحول میں رہیں گے، اگر اس مضمون نے انہیں کچھ متاثر کیا ہے تو امید ہے کہ وہاں کی فضا کے منفی اثرات سے انشاءاللہ محفوظ۔ اس کے بعد دوسری اس کے بارے میں جو رائے میرے سامنے آئی اور اس کو میں جھجکتے ہوئے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ وہی بات ہو جائے گی کہ میں اپنی ایک شے کی تعریف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پروفیسر یوسف سعید چشتی مرحوم جن کا مطالعہ بے پناہ تھا اور جنہوں نے یوں سمجھ لیا کہ ساری زندگی کیونکہ شادی کی نہیں گھر گرستی کا تو کھکیڑ بول نہیں لیا تو پڑھنا پڑھانا لکھنا لکھانا ان کا پوری زندگی کے اندر جو ہے سلسلہ رہا. انہوں نے جب یہ مضمون پڑھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ پورے ہندوستان اور پاکستان میں پچھلے 50 سال کے دوران جو دینی تحریریں شائع ہوئی ہیں دینی جرائد میں وہ میں نے سب پڑھی لیکن میں نے آج تک اس جیسا جامع اور اتنا گہرا مضمون کوئی نہیں دیکھا. یہ ان کی تعریف تھی اور تعریف صرف زبانی انہوں نے نہیں کی, اس پر ایک مقالہ لکھ دیا اس کی تائید میں, تسویب میں, تحسین میں مقالہ لکھا. تو میں نے جب پہلی مرتبہ کتاب کی شکل میں سے شائع کیا تو اپنی تحریر کے ساتھ ان کا مقالہ بھی شائع کر دیا. اس پر جو پھر ایک تبصرہ ہوا تھا اس زمانے میں, آپ نے شاید نام سنا ہو, بہت سے حضرات واقف نہ ہوں گے, مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ, ایک بڑی عظیم شخصیت دینی اعتبار سے اور علمی اعتبار سے اور صحافی اعتبار سے, وہ صدق و صدق جدید یہ یوں سمجھیے پورے ہندوستان میں جو ہے اس کا مانا جاتا تھا کہ بڑا معیاری یہ جریدہ ہے اور ان کا ایک مقام ہے پوری تاریخ کے اندر. انہوں نے ان دونوں چیزوں کے بارے میں لکھا, یہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں, اس کتاب میں نے شائع کر دیا تھا دعوت نزول القرآن کا منظر و پس منظر. دونوں مقالے ماہنامہ میثاق لاہور میں قسط وار نکل چکے ہیں, یعنی میرا مقالہ بھی اور چشتی صاحب کا بھی. دونوں کا موضوع نام سے ظاہر ہے, دونوں فکر انگیز ہیں اور ایک طرف جوش و اخلاص اور دوسری طرف دانش اور باریک بینی کے مظہر ہیں. مرض کی تشخیص اور تدبیر علاج دونوں میں دیدہ ریزی سے کام لیا گیا ہے. تشخیص اور علاج اناڑیوں اور عطائیوں کا سر نہیں ہے, رسالہ ہر پڑھے لکھے کے ہاتھ میں جانے کے قابل ہے. یہ تحسین تھی کہ جو مولانا عبد الماجد دریابادی رحمت اللہ علیہ نے اس مضمون کی تھی. بہرحال یہ چند باتیں میں نے چاہا کہ آپ کے سامنے آ جائیں. اب ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں. اس کی پہلی بحث ہے فکر مغرب کا ہماگیر استیلا. اب کیونکہ شکایت یہ ہے کہ یہ بڑی مشکل زبان میں یہ مضمون لکھا گیا ہے تو یہ پہلا عنوان ہی جو ہے اس میں استیلا کا لفظ جو ہے بہت سے لوگوں کے لیے ایک الجھن پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے. استیلا کیا ہے؟ دیکھیے ولی جو ہے واو لام یا, اس سے ایک بنتا ہے ولیون, اولیاء جس کی جمع اولیاء اللہ ولی اللہ, اس سے اسم بنتا ہے ولایت. اسی سے ایک لفظ بنتا ہے والی, والی کہتے ہیں حاکم کو, والی کوفہ, والی بصرہ, والی فلاں, والی حاکم کو کہتے ہیں. اس سے اسم بنتا ہے ولایت واو کے زبر کے ساتھ, اور اس سے باب استفعال کا مصدر بنتا ہے استیلا. اصل میں استملا ہے, واو جو ہے وہ یہ کی شکل اختیار کر گیا تو استیلا, کسی جگہ پر غالب آ جانا, حاکم ہو جانا, وہاں پر اس کا تمکن ہو جانا, یہ استیلا کے معنی. تو عنوان کا مطلب کیا ہے؟ فکر مغرب کا ہماگیر استیلا, کہ اس وقت پوری دنیا میں ہماگیر جو سب کو احاطے میں لیے ہوئے ہیں, پوری ایک گلوبل سویلائزیشن اس وقت دنیا میں ہے اور اس میں غالب جو ہے پوری دنیا میں وہ ایک مغرب کا فکر ہے جو مغرب سے پروان چڑھا, یورپ سے ابھرا لیکن پھر پوری دنیا کے اندر پھیل گیا. فکر مغرب کا ہماگیر استیلا. موجودہ دور بجا طور پر مغربی فلسفہ و فکر اور علوم و فنون کی بالادستی کا دور ہے. اب اس میں دونوں الفاظ آئے ہیں, ایک ہے فلسفہ و فکر, تھاٹ, فلوسافیکل تھاٹ, سوشولوجیکل تھاٹ, اس میں مختلف شعبے ہیں, فلسفہ بھی ہے, پولیٹیکل سائنس بھی ہے, ہسٹری بھی ہے اور سوشولوجی بھی ہے, اکنامکس ہے بہت بڑا. اب یہ ہے سب کے سب کیا ہے؟ فکر اور فلسفہ. پھر علوم و فنون جو ہے وہ ہے سائنسز, ٹیکنالوجی, فزکس ہے, کیمسٹری ہے, بایولوجی ہے. پھر فزکس اور کیمسٹری کے تحت پھر جو بھی اکتشافات ہوئے, جو ایجادات ہوئی, جو ایکسپلوژن ہوا معلومات کا, تو ان دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ رکھیے. ایک ہے فلسفہ و فکر اور ایک ہے علم قلوب اور فروض، تو موجودہ دور بجا طور پر مغربی فلسفہ و فکر اور علوم و فنون کی بالادستی کا دور ہے، اور آج پورے کرہ ارضی پر، پورے کرہ ارضی پر، اس کو نوٹ کیجئے، انڈر لائن کیجئے، پورے کرہ ارضی پر مغربی افکار و نظریات اور انسان اور کائنات کے بارے میں وہ تصورات پوری طرح چھائے ہوئے ہیں جن کی ابتدا آج سے تقریباً 200 سال قبل یورپ میں ہوئی تھی، اور جو اس کے بعد مسلسل مستحکم ہوتے اور پروان چڑھتے چلے گئے. یعنی یہ جو فکر ہے اور جو فلسفہ ہے اور جو سائنس ہے اور ٹیکنالوجی ہے، یوں سمجھیے کہ آغاز یورپ سے ہوا، اس میں کوئی شک نہیں. یہ دوسری بات ہے کہ ہم خاص طور پر اپنے اطمینان کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یورپ کو یہ سارے علوم ہم نے دیے تھے، جس زمانے میں کہ مسلمانوں کا عروج تھا دنیا میں، دور خلافت بنو عباس. تو یورپ جو ہے اس وقت ڈارک ایجز، وہ خود کہتے ہیں کہ وہ تو ازمنۂ مسلمہ ڈارک ایجز تھے ہمارے، وہاں سائنس کی تعلیم ممنوع تھی، فلسفے کی تعلیم ممنوع تھی، پوپ کا زبردست نظام قائم تھا جس کی طرف سے حرام قرار دیا گیا تھا سائنس کا پڑھنا اور فلسفے کا پڑھنا. جس کے گھر سے سائنس یا فلسفے کی کتاب نکلتی تھی اس کو زندہ جلا دیتے تھے، انسان کو، کتاب بھی کو نہیں، انسان کو. اس اعتبار سے یورپ جو ہے اس وقت پلنجڈ ان اٹر ڈارکنس، تو اس لیے وہ ڈارک ایجز کہلاتے ہیں. تو در حقیقت مسلمانوں نے جو علوم اور فنون پیدا کیے وہ پھر ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے یورپ میں پہنچے. ہسپانیہ میں بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں، کارڈووا کرتبا کی یونیورسٹی، پولیتلا ٹولیڈو کی یونیورسٹی، گرینڈا برناٹا کی یونیورسٹی. تو جیسے آج ہمارے نوجوان جاتے ہیں یورپ کی یونیورسٹیوں میں علم حاصل کرنے، امریکہ کی یونیورسٹیوں میں علم حاصل کرنے، ویسے ہی اس وقت جو ہے یورپ کا نوجوان آتا تھا، اور خاص طور پر تین ملک جو ہسپانیہ کے ساتھ ہی ملے ہوئے ہیں تقریباً، فرانس کے ساتھ ہی جرمنی، اور ابھی کے جنوب میں لمبی سی ٹانگ نکلی ہوئی یہ اٹلی ہے. یہ تین ملک وہ ہیں کہ جن کی بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں کی ان لوگوں یہ گئے وہاں اور ان یونیورسٹیوں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور واپس آئے، تو اس کے تحت وہاں دو تحریکیں شروع ہوئیں، ایک ریفرمیشن اصلاح مذہب کی تحریک اور ایک رینائسنس احیاء العلوم کی تحریک. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے بعد مسلمان سو گئے، بنو عباس ان کی حکومت عیاشیوں کا اڈا بن گئی، محلات میں وہی کچھ ہونے لگا جو ہر طرح کے ہر ملک کے محلات میں ہوا کرتا تھا. ہم سو گئے، انہیں ہم نے جگا دیا، اور انہوں نے پھر جاگ کر ایک طرف فکر اور فلسفہ، اس میں جولانیاں دکھائی اپنے قلم کی، اپنے سوچ کی، اپنے غور و فکر کی، دوسری طرف انہوں نے سائنس کے میدان میں جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کی. اس لیے میں نے یہ الفاظ لکھے ہیں، آج پورے کرہ ارضی پر مغربی افکار و نظریات اور انسان اور کائنات کے بارے میں وہ تصورات پوری طرح چھائے ہوئے ہیں جن کی ابتدا آج سے تقریباً 200 سال قبل یورپ میں ہوئی تھی، اور جو اس کے بعد مسلسل مستحکم ہوتے اور پروان چڑھتے چلے گئے. یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس فکر اور فلسفے اور علوم اور فنون کے پوری دنیا میں پھیلنے کا ذریعہ کیا بنا؟ کولونیل رول. ظاہر بات ہے جہاں علم آ گیا، ٹیکنالوجی آ گئی، بیداری آ گئی، تو وہاں پاور پوٹینشیل ڈیولپ ہو گیا، قوت. اب قوت جو ہے وہ چاہتی ہے اپنا پھیلاؤ، قوت جو ہے وہ ایکسٹینشن چاہتی ہے. لہذا یورپ میں جو پاور پوٹینشیل ڈیولپ ہوا، اب اسے چاہیے تھی توسیع. اس توسیع کے لیے جو خشکی کا راستہ تھا وہ تو بند تھا. اوٹومان امپائر کھڑی ہوئی تھی زبردست، شمالی افریقہ پر بھی اس کا تسلط تھا، مغربی ایشیا پر بھی تسلط تھا، مشرقی یورپ پر بھی تھا. لہذا یہ سینٹرل یورپ کا جو بھی پاور پوٹینشیل ڈیولپ ہوا ہے وہ اس راستے سے تو جو بھی فتوحات کا اپنا دائرہ جو ہے وہ وسیع نہیں کر سکتا تھا. لیکن 1498 میں واسکو ڈی گاما نے راستہ تلاش کر دیا، راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ، وہاں سے ہو کر اس نے ہندوستان تک کا راستہ بنا لیا واسکو ڈی گاما نے. اب اس راستے سے سیلاب آیا مغربی اقوام کا، فرانسیسی آ گئے، برطانوی آ گئے، ڈچ آ گئے، ملندیزی آ گئے، اسپینیئرز آ گئے، ان سب نے آ کر سب سے پہلے ہندوستان پر قبضہ کیا، اور یہ جو سماٹرا جاوا جزائر شرق و ہند کہلاتے تھے ان پر قبضہ کیا، ہوتے ہوتے کچھ عرصے کے بعد سلطنت عثمانیہ بھی کمزور ہو گئی، اور اس صدی کے آغاز میں، بلکہ پچھلی صدی کے آغاز میں، اب تو 21ویں صدی ہے، 20ویں صدی کے آغاز میں پھر پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ بھی ختم ہو گئی، اور پورا عالم اسلام جو ہے وہ گویا کہ یورپ کے زیر نبی آ گیا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کے جو دھاک بیٹھی پوری دنیا میں ان کے فتوحات کی وجہ سے، ان کے علمی ایجادات کی وجہ سے، تو ان کے فکر اور ان کے نظریات بھی ان کے ساتھ ساتھ ہی پھیلتے چلے گئے. آج کی دنیا، اب یہ نیکسٹ سینٹنس ہے ذرا، آج کی دنیا سیاسی اعتبار سے خواہ کتنے ہی حصوں میں منقسم ہو، تقریباً ایک ہی طرز فکر اور نقطۂ نظر پوری دنیا پر حکمران ہے. یعنی آپ زمین کے نقشے پر دیکھیں گے، یہ ملک ہے ہندوستان، یہ پاکستان، یہ افغانستان، یہ ایران، یہ فلاں، یہ فلاں، ادھر چین ہے، یہ کمبوڈیا ہے، یہ وہ ہے، یہ تو ہے تقسیمیں، یہ صرف سیاسی تقسیمیں ہیں، لیکن تہذیب کے اعتبار سے، تمدن کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے، یہ در حقیقت ایک ہی رنگ ہر جگہ پر آپ کو ملے گا. آج کی دنیا سیاسی اعتبار سے خواہ کتنے ہی حصوں میں منقسم ہو، تقریباً ایک ہی طرز فکر اور نقطۂ نظر پوری دنیا پر حکمران ہے، اور بعض سطحی اور غیر اہم اختلافات سے قطع نظر ایک ہی تہذیب اور ایک ہی تمدن کا سکہ پوری دنیا میں رواں ہے. ذرا ذرا سا فرق تو ہوگا ہر جگہ پر، لیکن یہ کہ ہر جگہ پر، اب آپ دیکھیے ایک ڈاکٹر یہاں پر سرجن ہے یا فزیشین ہے، ان کی وضع پتا، ان کا لباس، ان کا رہن سہن، وہ ویسا ہی ایک ڈاکٹر اس پنجاب میں ہو، کوئی سکھ ہو، اس کا بھی وہی انداز ہوگا، ویسا ہی بنگلہ دیش میں ہو، وہی اس کا بھی انداز ہوگا، رہن سہن بھی وہی، لباس بھی وہی، وضع پتا بھی وہی، جاپان میں چلے جائیے وہی ہوگا، امریکہ میں چلے جائیے وہی ہوگا. تو جو اپر طبقات ہیں ان سب کے اندر تو ایک ہی تہذیب ہے. ہاں لوور لیول پر ٹھیک ہے، عوام کے اندر ذرا فرق نظر آئے گا کہ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارا تو غریب، وہ مسجدوں میں جا رہے ہیں یا مندروں میں جا رہے ہیں یا کہیں اور، بہت ہی یوں سمجھیے کہ نچلا طبقہ جو ہے عام طور پر دنیا کے ممالک میں، مسلمانوں میں تو پھر بھی مڈل کلاس جو ہے اس حد تک کوئی نہ کوئی مذہبیت ہے، باقی تو دنیا میں کہیں مذہبیت کا نام و نشان نہیں، وہ سب کے سب اسی رنگ کے اندر لگے ہوئے ہیں. کہیں کہیں منتشر طور پر کوئی دوسرا نقطۂ نظر اور طرز فکر اگر پایا بھی جاتا ہے تو اس کی حیثیت زندگی کی اصل شاہراہ سے ہٹی ہوئی پگڈنڈی سے زیادہ نہیں ہے، ورنہ مشرق ہو یا مغرب، ہر جگہ جو طبقے قیادت و سیادت کے مالک ہیں، جنہیں آپ ایلیٹ کہتے ہیں، جو ایلیٹ کلاس ہے آپ کی، ہر جگہ جو طبقے قیادت و سیادت کے مالک ہیں، جن کے ہاتھوں میں اجتماعی زندگی اور اس کے جملہ متضمنات کی اصل زمام کار ہے، وہ سب کے سب بلا استثناء ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. اب میں یہاں پر ایک واقعہ، کیونکہ پہلے بھی مجھے اب یاد آیا کہ میں نے بیان کیا تھا تو آج بھی بیان کر دوں. میرے کلاس فیلو تھے، انہوں نے شادی نہیں کی تھی، بہت لیٹ آ کر انہوں نے شادی کی، یہ سمجھیے کہ آج سے کوئی 15 سال پہلے کا واقعہ ہے. گویا کہ انہوں نے وہ شادی کی، وہ تقریباً 55 برس کی بات، کیونکہ وہ کی عمر میں آ کر، تو انہوں نے مجھے بھی دعوت دی. میں نے کہا بھائی نکاح ہو، مسجد میں نہ ہو تو میں شریک ہوتا ہی نہیں ہوں، اچھا پھر ولیمے میں آ جائیں. میں ولیمے میں گیا، وعدہ کر لیا تھا، گلبرگ میں ایک ہوٹل میں ولیمہ تھا. وہاں جو میں نے رنگ دیکھا، مخلوط میٹنگ، عورتوں کے لباس، کڑیاں، ان کا میک اپ، جو بھی ان کا انداز تھا، مرد و زن کا اختلاط، پھر دیر لگ رہی ہے، حالانکہ وہ ہاتھ و عصرانہ عصر کی نماز کے قریب ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ لڑکی والے ہجرا والے سے آنے تھے وہ نہیں آئے، زیادہ تاخیر ہو رہی ہے. میں نے کہا بھائی مجھے چھٹی دو، مغرب کا وقت ہو گیا. نہیں، یہی نماز کا انتظام کرتے ہیں. نماز کا انتظام کیا گیا، چادریں منگائی گئیں، بچھائی گئیں، بڑا اہتمام ہوا، لیکن اس میں 3 آدمی، اس بھرے مجمع میں سے 300-400 آدمی اور عورتیں وہاں تھیں، 3 آدمی مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، ایک میں، ایک وہ دولہا میاں، اور وہ بھی مجھے گمان یہ تھا کہ بغیر وضو کے کھڑے ہو گئے صرف میرے احترام میں، ایک صاحب اور نکل گیا. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یہ وعدہ ہم سے کتنی دور ہے، 14 میل 15 میل ہوگا، اتنی ہی دور اس میں واگے سے امرتسر ہے. اگر اسی وقت امرتسر میں بھی کسی ڈاکٹر کی کوئی شادی کی دعوت ہو رہی ہو تو بین ہی یہی رنگ ہوگا، سرے سے کوئی فرق نہیں، لباس کا، نشست و برخاست کا، انداز کا، مخلوط ایک نشست ہونے کے اعتبار سے. نماز مغرب کی، باقی نمازوں کے بارے میں تو ہوتا ہے ذرا تھوڑی دیر سے پڑھ لیں گے کوئی بات. مغرب کی نماز کا تو آپ کو معلوم ہے کہ جس شخص کو ذرا بھی نماز کے ساتھ مس ہوتا ہے وہ مغرب کی نماز کے بارے میں بہت حساس ہوتا ہے، اور مغرب کی نماز میں اس بھرے مجمع میں سے صرف 3 آدمی نکلے، اور وہ بھی اس لیے کہ میں نے شور بجایا تھا کہ مجھے اجازت ہو جا کے نماز پڑھنی ہے، تو اس کا اہتمام کیا گیا، ورنہ تو سوال نہ. یہ ہے وہ تہذیب کی، یوں سمجھئے کہ یک رنگی، کہ اس وقت کا میرا احساس بڑا شدید تھا کہ اس وقت اسی طرح کی کسی شادی کی میٹنگ اگر ہو رہی ہو، تقریب ہو رہی ہو امرتسر میں، تو بین ہی یہی رنگ ہوگا، کوئی فرق نہیں ہوگا. ورنہ مشرق ہو یا مغرب، ہر جگہ جو طبقے قیادت و سیادت کے مالک ہیں، جن کے ہاتھوں میں اجتماعی زندگی اور اس کے جملہ متضمنات کی اصل زمام کار ہے، زمام کار لگام کو کہتے ہیں، امور کی لگام، وہ سب کے سب بلا استثناء ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. مغربی تہذیب و تمدن اور فلسفہ و فکر کا یہ تسلط اس قدر شدید اور ہم آہنگ ہے. اب یہ ہے سب سے اہم معاملہ جو اب یہاں اس سے آخری سینٹنس میں آ رہا ہے، کہ مغرب کا یہ فکر جو ہے اتنا گہرا ہے، اس کی چھاپ اتنی گہری ہے، کہ بعض قوتوں کے نقطہ نظر کا جائزہ بھائی اگر دقت نظر سے لیا جائے، جو مختلف ممالک میں مغربی تہذیب و تمدن کے خلاف صف آ رہا ہے، مطلب ہمارے ہاں مذہبی جماعت میں ہیں، مذہبی تحریکیں ہیں جو اس تہذیب کو کنڈم کرتی ہیں، اس تہذیب کے خلاف بات کرتی ہیں، چاہتی ہیں کہ نہیں یہ تہذیب آگے پروان نہ چڑھے. لیکن اب جو میری جو آبزرویشن ہے کہ اگر ان کی بھی نقطۂ نظر کا جائزہ دقت نظر سے لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی مغرب کے اثرات سے بالکل یا محفوظ نہیں، ان کی ویلیوز بھی وہی ہے، اصل اہمیت دنیا کی زندگی کی ہے، آخرت ہاں ہے ہوگی ٹھیک ہے، اللہ بخشنے والا ہے، باقی یہ کہ اصل اہمیت تو اس دنیا کی ہے، اسی کے لیے بھاگ دوڑ، اسی کے لیے صبح سے شام تک بھاگ دوڑ، اور شام کو اور رات کو اگر سوچ بچار دیے تو اسی کا ہے، اور خود ان کا طرز فکر بہت حد تک مغربی ہے. اب آئیے بنیادی نقطۂ نظر، جسے ابھی ہم نے ایک مبہم سی اصطلاح میں بیان کیا ہے، مغرب کا فلسفہ اور فکر، اس کا بنیادی نقطۂ نظر کیا ہے؟ تہذیب جدید کی بنیاد میں جو فکر کام کر رہا ہے وہ نہ تو کوئی ایک دن میں پیدا ہو گیا ہے، اور نہ ہی کوئی سادہ اور بسیط شے. اس سے پہلے ذرا میری ایک تنصیب اور سن لیجئے، جو میں نے کہا کہ ہر ملک کے اندر جو اونچے طبقات ہیں وہ ایک ہی تہذیب ہے، البتہ نچلے طبقات کے اندر آپ کو فرق نظر آ جائے گا. ہندو نے دھوتی باندھی ہوئی ہے، مسلمان نے جو ہے وہ پاجامہ پہنا ہوا ہے، شلوار پہنی ہوئی ہے، یہ نظر آ جائے گا. ایلیٹ کلاس سب پینٹ میں ہے، ان کا لباس جو ہے وہ تو وہی ہے جو مغرب سے آیا ہے، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، پاکستانی ہو، کوئی ہو، کسے باشے عرب ہو یا کوئی ہو. تو اس کے لیے ایک تمثیل میں نے دی تھی جو اب ذہن میں آئی ہے، کہ دیکھیے روئے عرصی پر زمین پر تو آپ کو بڑا فرق نظر آئے گا، کہیں پہاڑ ہے اونچا، کوہ ہمالیہ جو ہے کئی میل سطح سمندر سے اونچا کھڑا ہوا، کہیں بالکل لکو دک صحرا ہے، کہیں بڑے گھنے جنگلات ہیں، ایمیزون کا تاس اور کانگو کا تاس اور اس کے جنگلات، کہیں سمندر ہے. تو یہ ساری جو ہے فرق اور تفاوت زمین پر ہے، اوپر جائیے تو فضا جو ہے وہ ایک ہی فضا ہے کہ جو پورے گلوب کو اس نے انکف کیا ہوا، ایک ہی اس کے اندر لپیٹ میں پوری دنیا ہے، وہاں کوئی فرق نہیں، فضا ایک ہی ہے، وہ بھارت ہو، وہ پاکستان ہو، وہ ایران ہو، وہ اور آگے چلے جائیں، فضا تو وہی ہے. اسی طریقے سے جو ہمارے ایلیٹ طبقات ہیں، ان کا فکر، ان کی سوچ، ان کا نقطۂ نظر اور ان کا رہن سہن، ان کی مزا قطع، یہ سب کی سب جو ہے یہ مغربی رنگ میں رنگی ہوئی ہے. تہذیب جدید کی بنیاد میں جو فکر کام کر رہا ہے وہ نہ تو کوئی ایک دن میں پیدا ہو گیا، اور نہ ہی کوئی سادہ اور بسیط شے ہے، بلکہ ان 150-200 سالوں کے دوران فلسفے کے کتنے ہی مکاتب فکر یورپ میں پیدا ہوئے، اور کتنے ہی زاویہ ہائے نگاہ سے انسانوں نے انسان اور انسانی زندگی پر غور و فکر کیا، لیکن اس پورے ذہنی فکری سفر کے دوران ایک نقطۂ نظر جو مسلسل پختہ ہوتا چلا گیا، اور جسے بجا طور پر اس پورے فکر کی اساس قرار دیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں خیالی اور ماورائی تصورات کے بجائے ٹھوس حقائق و واقعات کو غور و فکر اور سوچ وچار کا اصل برکت و محور ہونے کی حیثیت حاصل ہے. اب اس بات کو سمجھ لیجئے، کشتی صاحب نے جب مقالہ لکھا تھا میری اس تحریر کی تائید میں تو 11 فلسفے گنوائے تھے کہ تم نے جو لکھا ہے کہ بہت سے مکاتب فکر پیدا ہوئے، 11 فلسفوں کے نام انہوں نے گنوائے. یہ سب اگرچہ نام علیحدہ، لاجیکل پازیٹیوزم ہے اور اس کے اندر امپیریسزم ہے اور ریئلزم ہے، بات بے شمار ہے، لیکن در حقیقت ان کا نقطہ نظر وہی ہے جو تم نے بیان کیا، وہ اس میں مشترک ہے یقین کس حد تک. اور وہ نقطہ نظر کیا ہے کہ چاہے ان کے نام مختلف ہیں، برانڈ مختلف ہیں، اصل شے کیا ہے کہ اس میں جو ٹھوس چیز ہو، یعنی جو ہمارے حواس خمسہ کی گرفت میں آ جائے، جسے ہم دیکھ سکیں، جسے ہم سن سکیں، جسے ہم چکھ سکیں، جسے ہم چھو سکیں، جسے ہم سونگھ سکیں، یہ چیزیں ہیں کہ جو ریئل ہیں، حقیقی ہیں، تو ساری توجہ ان پر مرکوز ہے. باقی وہ چیزیں کہ جو ماورائی ہیں، میٹا فزیکل ہیں، جو ہمارے حواس کے دائرے سے باہر ہیں، وہ ہیں یا نہیں ہیں، ہوں گی، چلو ہوں گی، مان لیتے ہیں، لیکن یہ کہ اس سے فرق کیا پڑتا ہے. لیکن یہ تو ہے نا، یہ ٹھوس چیزیں تو ہیں. اب کس اصول کے تحت دیکھیے، میں نے تین چیزوں کے مقابلے میں تین چیزیں گنوائی. چنانچہ خدا کے بجائے کائنات، روح کے بجائے مادہ، اور موت کے بعد کسی زندگی کے تصور کے بجائے حیات دنیاوی کو اصل موضوع بحث قرار دیا گیا. بھائی خدا ہے یا نہیں ہے، ہوگا، چلو مان لیتے ہیں، کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے سنا نہیں، جو مانتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں وراء الورا ہے، سما وراء الورا ہے، سما وراء الورا ہے، اس کا نہ کوئی تخیل کر سکتے ہیں نہ تصور کر سکتے ہیں. تو چھوڑو، ہوگا، یہ کائنات تو ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ یونیورس از ریئلٹی. اس کو سمجھو، اس کو پڑھو، اس کا تجزیہ کرو، اس کی گہرائیوں میں اترو، اس میں جو فزیکل فورسز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرو، ان فورسز کو کوشش کرو کہ تم اپنے ہاتھ میں لے لو، بجلی کو اپنے قابو میں کر لو، بھاپ کو قابو میں کر کے کام لے لو. آخر یہ چیزیں ہیں جو حقیقی ہیں، جو واقعی ہیں، جن کے بارے میں شک نہیں ہو سکتا، جن کے بارے میں اختلاف نہیں ہو سکتا. اللہ ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی مان لے تو کیا اور نہ مانے تو کیا، لیکن کائنات تو ہے نا. لہذا ہماری اصل توجہ اس یونیورس پر ہو. اسی طرح بھائی یہ روح، روح کوئی شے ہے یا نہیں ہے کیا پتا، کس نے دیکھی، کوئی پتہ نہیں. یہ جسم تو ہے نا، یہ تو ہے، یہ تو حقیقت ہے، ٹھوس ہے. یہ جسم کی فکر کرو، بدن کی فکر کرو، باقی روح جو ہے وہ اگر ہے، کوئی مانتا ہے کوئی روحانیت کا، کوئی کسی نے جو ہے راگ الاپا ہے، ہوگا بھائی، لیکن ہمیں دلچسپی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ہو، لیکن کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. اسی طرح حیات اخروی، اچھا ایک اور زندگی بھی ہوگی، کیا پتا، چیزیں کہتے ہیں کچھ لوگ کہ ہوگی، شاید ہو، لیکن وہ تو شاید کے درجے میں ہے. یہ زندگی تو ہے نا، یہ تو ہے، یہ واقعہ ہے. اس زندگی کو سنوارو، اس زندگی کو بہتر کرو. لہذا سب سے اونچا دستور ہے کیا بن گیا، ویلفیئر سٹیٹ. ویلفیئر ہونی چاہیے، بہبود عوام ہونی چاہیے، یہاں پر جو ہے وہ منصفانہ نظام ہونا چاہیے. ساری توجہ اس دنیا کو سنوارو. اس کے لیے پولیٹیکل سائنس کا فن ایجاد ہو گیا، اس کے لیے اکنامکس کا فن ایجاد ہو گیا، اس کے لیے سوشیولوجی کے فن ایجاد ہو گئے. یہ سارے کس لیے تھے، تاکہ اس حیات دنیاوی کو منظم کیا جائے، اس کے لیے انسٹیٹیوشنز بنائے جائیں. ساری توجہ حیات اخروی ہوگی، کیا پتا. اب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر خدا جانے. تو یوں سمجھیے کہ خدا، روح اور حیات اخروی، یہ تینوں تو ہو گئے گویا کہ ہے یا نہیں ہے، چلو ہوگا، نہیں ہے، ہو سکتا ہے نہ ہو، چھوڑو اس بحث کو. ساری توجہ کس پر ہوگی، کائنات پر،
کائنات کا مطالعہ کرو فزکس کے ذریعے سے، کیمسٹری کے ذریعے سے، اسٹرانومی کے ذریعے سے، بایولوجی کے ذریعے سے، یہ تو حقیقت ہے نا، واقعہ ہے. اس بدن کی فکر کرو، اس کی اناٹومی، اس کی فزیولوجی، اس کی پیتھولوجی، اس کے لیے سارے امراض کیا ہوتے ہیں، کس طرح آتے ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. اور اس حیات دنیاوی کا بہتر سے بہتر نظام، جو کہ عمدہ سے عمدہ نظام ہو، اس کو قائم کرنے کی کوشش کرو. بس تو توجہ کا مرکز یہ تین چیزیں ہو گئی، کائنات، جسم اور حیات دنیاوی. اور تین چیزیں جو ہیں وہ ہماری توجہ کے فوکس سے نکل گئی، اللہ اور روح اور حیات اخروی. اگلا جملہ پڑھیے. خالص علمی سطح پر تو اگرچہ یہ کہا گیا کہ ہم خدا، روح اور حیات بعد الممات کا نہ اقرار کرتے ہیں نہ انکار. دیکھیے یہ ہے ایگزیکٹ سائنٹیفک پوزیشن. سائنسدان خدا کا انکار کبھی نہیں کرے گا اگر ہی فیز اے ٹرو سائنٹسٹ، اس لیے کہ خدا کا معاملہ اس کے دائرہ تحقیق سے باہر ہے، اس کے بارے میں وہ کوئی رائے نہیں دے گا، نہ مثبت دے گا نہ منفی، نہ یہ کہے گا کہ خدا ہے نہ یہ کہے گا کہ نہیں ہے. اس کے تجربے میں وہ نہیں آ رہا، اس کی لیبورٹری میں نہیں آ رہا، اس کے جو بھی تحقیق کا دائرہ ہے اس سے اس کا تعلق ہی نہیں. لہٰذا وہ کہیں گے کہ ہم نہ تو ترغیب کرتے ہیں اور نہ اس کی توثیق کرتے ہیں، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ہے، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہے، روح ہے یا نہیں ہے. سائنسدان یہ کہے گا ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں جانتے. تو علمی بات تو یہ ہوگی، کوئی آخرت، کوئی اور زندگی ہے یا نہیں ہے، ہم نہ انکار کرتے ہیں نہ ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے جو تحقیق کا دائرہ ہے، ہماری جو ریسرچ کا دائرہ ہے، اس سے باہر ہے. تو ہماری ریسرچ وہاں تک جا ہی نہیں سکتی، تو ہم اس کے بارے میں نہ کوئی منفی بات کریں گے نہ مثبت. یہ ہے چھ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ان چیزوں کے بارے میں. خالص علمی سطح پر تو اگرچہ یہ کہا گیا کہ ہم خدا، روح اور حیات بعد الممات کا نہ اقرار کرتے ہیں نہ انکار، لیکن اس عدم اقرار و انکار کا نتیجہ بہرحال یہ نکلا کہ یہ تصورات رفتہ رفتہ بالکل خارج از بحث ہوتے چلے گئے، اور انسان کے سارے غور و فکر اور تحقیق و تجسس کا مرکز و محور کائنات، مادہ اور حیات دنیاوی بن کر رہے گئے. جس کا منظر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے عوام کہتے ہیں جی ہمارا مولوی جو ہے وہ تو ابھی تک استنجے کے ڈھیلے ہی کی گنتی کے اندر ہے، کتنے ڈھیلے ہونے چاہیے کتنے نہیں ہونے چاہیے، انہیں دیکھو یہ آسمان پر پہنچ گیا، یہ چاند پر ہوا ہے. تو کوئی ایسے ثبوت اب اس کا ہو رہا ہے کہ ترقی تو انہوں نے کی ہے. اب کوئی خدا کا دھیان کر رہا ہے، مراقبہ کر رہا ہے، لو لگا رہا ہے، محبت کر رہا ہے، سے یہ بیکار کی بات ہے. کیا حاصل اس سے؟ نہ دنیاوی ترقی، نہ اس سے خود ان کو کوئی فائدہ، نہ قوم کو فائدہ، نہ ملک کو فائدہ، نہ انسانیت کو فائدہ. فائدہ تو دیکھو پینسلین جس نے ایجاد کی ہے تو وہ کتنا بڑا محسن ہے انسانوں کا، کتنے لوگ جو ہیں اس انفیکشن سے نجات پا گئے پینسلین کے ذریعے سے. یہ ریسرچ اور یہ فاؤنڈیشن دنیا میں کام کر رہے ہیں، اصل کام تو ان کا ہے، ہمارا کیا؟ یہ سارا در حقیقت اسی نقطۂ نظر کا نتیجہ ہے. اب اگلا نقطہ، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جن بے پناہ صلاحیتوں اور قوتوں سے نوازا ہے، وہ انہیں جس میدان میں بھی استعمال کرے نتائج بہرحال رونما ہوتے ہیں، اور ہر ڈھونڈنے والا اپنے اپنے دائرۂ تحقیق اور جستجو میں نئی دنیایں تلاش کر سکتا ہے. ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں، علامہ اقبال نے کہا. پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ جس طرح کائنات کی عظمت اور وسعت کے اعتبار سے مہر درخشاں کی حیثیت و وقت ایک ذرہ فانی سے زیادہ نظر نہیں آتی، لیکن اگر ایک ذرہ فانی کی حقیقت و ماہیت پر غور کیا جائے تو وہ بجائے خود مہر درخشاں کی عظمت و سطمت کا حامل نظر آتا ہے. یہ ذرا بات سمجھنے کی ہے. پہلی بات تو سادہ تھی، یہ سگرا کبرا ہے، اصل میں اس کا نتیجہ بعد میں نکلے گا کہ انسان جس میدان میں بھی محنت کرے گا تو اس کے اندر نئی نئی دنیایں وہ تلاش کر لے گا. پہلی بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ اگرچہ خدا کے مقابلے میں اس کائنات کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن بجائے خود تو کائنات ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اس میں کیا شک ہے. اگرچہ روح کے مقابلے میں جسم کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن اس میں کیا شک ہے کہ جسم ایک حقیقت ہے. چھوٹی سی پھنسی یہاں نکل آئے تو ساری رات آپ سو نہیں سکتے، ایک حقیقت ہے. اس کا دکھ اور درد جو ہے وہ بھی فوراً محسوس ہوتا ہے، اس کی لذت اور اس کے اندر کوئی حلاوت ہے تو وہ بھی محسوس ہوتی ہے. اسی طریقے سے وہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. لیکن اپنی جگہ بھی زندگی تو ہے، اس کی حقیقت ہے، اس کی تلخیاں ہیں، اس کی لذتیں ہیں، اس کے مسائل ہیں، اس کی پریشانیاں ہیں، اس کے پرابلمز ہیں، کون انکار کر سکتا؟ اس اعتبار سے غور کیجئے تو ایک مثال جو یہاں دی گئی ہے، یہ بہت عمدہ مثال اس نظر میں آ گئی، اور اصل میں کوثر نیازی صاحب کا ایک شعر ہے جس کے حوالے سے میں نے اسے یہاں بیان کیا ہے. وہ شعر نیچے لکھا ہے، مہر درخشاں ذرہ فانی، ذرہ فانی مہر درخشاں. کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، ہمارا یہ مہر کہتے سورج کو، مہر درخشاں یہ چمکدار سورج ہے. کائنات کی وسعت کے حوالے سے اس کو دیکھیں گے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ گیلیکسیز، اور گیلیکسیز کتنی ہے یہی پتا نہیں. وسعت جو ہے کائنات کی، اس بیچارے سورج کی کیا حیثیت ہے؟ یہ ایک ذرے کی حیثیت رکھتا ہے. لیکن ایک ذرہ ایٹم لے لیجئے، اور ایٹم کو جب پھاڑا ہے تو اس میں سورج برآمد ہو گیا. انرجی کہاں سے آ گئی ہے؟ ایٹمک انرجی کہاں سے آ گئی؟ جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے. اس وقت تک تو ان کی زندگی میں ایٹم گم نہیں بنا تھا، لیکن ایٹم گم کا جو ہے وہ پیشن گوئی تو اس شعر کے اندر موجود ہے. لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے، اگر اس ذرے ایٹم کو چیر دیں گے، پھاڑ دیں گے، تو اس میں سے سورج کا خون ٹپکے گا. تو ایک طرف تو سورج جیسی شے اس ذرے کے مقابلے میں، ایٹم کے مقابلے میں سورج کتنا بڑا ہے، کوئی اندازہ کر سکتے ہیں، ایک ایٹم ورسس دی سن، لیکن دی سن ورسس دی ہول آف یونیورس، اس کے مقابلے میں یہ سورج جو ہے یہ بھی ذرہ فانی سے زیادہ نہیں. اور اگر ذرہ فانی کی بھی حقیقت کو دیکھو تو وہ سورج نظر آتا ہے. اس لیے اگرچہ مادہ حقیر شے ہے، اصل شے روح ہے، اگرچہ کائنات حقیر ہے، اصل حیثیت اللہ کی ذات کی ہے، لیکن یہ چیزیں اپنی جگہ پر، ان کے اندر جو جو کچھ اللہ نے رکھا ہوا ہے وہ جب برآمد ہوا ہے تو عقل دنگ رہ گئی. اسی طرح حقیقت نفس الامری کے اعتبار سے، چاہے خدا کے مقابلے میں کائنات، روح کے مقابلے میں مادہ، اور حیات اخروی کے مقابلے میں حیات دنیاوی، کیسے ہی حقیر اور کتنے ہی بے وقت ہو، اگر نگاہوں کو انہی پر مرکوز کر دیا جائے تو خود ان کی وسعتیں بے قرار اور گہرائیاں اتھاہ نظر آنے لگتی. وہ انہی کی وسعتوں کو ایکسپلور کیا ہے نا، انہی کی گہرائیوں میں غوطہ زنی کی ہے مغرب کے سائنسدانوں نے، کیا کیا برآمد کیا ہے ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. اس وقت کسی ایک شخص کے لیے ممکن نہیں ہے، فزیکل سائنسز میں جو ایکسپلوژن ہوا ہے معلومات کا، کسی ایک شخص کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ان کا احاطہ کر سکے. اب تو ہر سبجیکٹ جو ہے اس کی ڈویژن در ڈویژن ہوتی چلی گئی، فزکس کی کتنی شاخیں ہو گئی، ہر شاخ کی کتنی شاخیں ہو گئی، اور کسی ایک چھوٹی سی شاخ میں ڈاکٹریٹ کر کے آتے ہیں، باقی سے انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، دائیں بائیں کی کوئی خبر نہیں ہوتی، ڈاکٹریٹ جو ہے کسی ایک ایشو کے اوپر. یہ صورتحال ہے ان تمام میدانوں میں، کیا ہو رہا ہے بایولوجی میں، کیا ہو رہا ہے ایسٹرانومی میں، کیا ہو رہا ہے فزکس میں، کیا ہو رہا ہے کیمسٹری میں، کیا ہو رہا ہے خاندان، یہ سب کچھ کہاں سے برآمد ہوا ہے، یہ بجلی کہاں سے برآمد کر دی گئی. اب دیکھیے، ایک تار ہے، فرض کیجئے بڑا کیبل ہے زمین میں پڑا ہوا، انسولیٹڈ ہے، اس کے اوپر جو ہے ربڑ چڑھا ہوا ہے، آپ اس پر چل پھر رہے ہیں، آپ کو پتا ہی نہیں کہ قیامت گزر رہی ہے آپ کے قدموں کے نیچے سے. اگر ذرا کہیں اوپر سے اتر جائے اس کا چھیکا، اور کہیں وہاں آپ کا پاؤں پڑے تو پتہ چلے گا کہ کیا قیامت ہے یہ، لیکن وہ تو چھپی ہوئی ہے. لیکن جب برآمد کیا ہے اسے لوگوں نے، تو اس اعتبار سے یہ حقیقتیں اتنی اتھاہ اور اتنی عظمت کی حامل نظر آئیں کہ انسان مبہوت ہو گیا. چنانچہ یورپ میں جب کائنات اور مادہ تحقیق و جستجو کا موضوع بنے، اب میں نے یہاں میں سے تین میں سے دو کو ابھی لے لیا ہے، تیسرے کو چھوڑ دیا ہے، 3 vs 3 یہ ذہن میں رکھ لیجیے، اس کتابچے کا اصل جو ہے فارمولا یہی ہے، 3 vs 3 گاڈ ورسز دس یونیورس، خدا مقابلہ کائنات، اسپرٹ ورسز میٹر اور باڈی، اینڈ دی لائف آف ہیئر آفٹر ورسز لائف آف دس ورلڈ، 3 against 3. تو ان میں سے دو کو لیا ہم نے. یورپ نے جب کائنات اور مادہ تحقیق و جستجو کا موضوع بنے تو یکے بعد دیگرے ایسے ایسے عظیم انکشافات ہوئے اور بظاہر خفتہ و خابیدہ بظاہر قدرت کے پردوں میں ایسی ایسی عظیم قوتوں اور توانائیوں کا سراغ ملا کہ عقلیں دنگ رہ گئے. کیا طاقت چھپی ہوئی, میگنیٹک فورس ہے, پھر یہ ایٹمک فورس ہے, یہ ساری جو ہے یہ کہاں سے برآمد ہوئی. تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا ابھی کہ بڑا کیبل گزر رہا ہو اور آپ اس پر چل پھر رہے ہو. ایک صاحب نے مجھے ایک دفعہ بتایا تھا کہ ان کے والد برما کے جنگلات میں لکڑیاں کاٹ کر اس کا کاروبار کرتے تھے. تو ایک دفعہ انہوں نے سمجھا کہ وہ ایک درخت کے تنے پر کھڑے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد وہ تنا ہلنے لگا, معلوم ہوا وہ تو اسلحہ کے اوپر کھڑے ہوئے تھے. اس نے جس کو انہوں نے سمجھا تھا کہ وہ تنا ہے, درخت کا کٹا ہوا پڑا ہے, وہ اسلحہ تھا کب, تو اسلحہ کے اوپر کھڑے ہوئے. اسی طرح یہ الیکٹرک وائر جو ہے وہ کہیں زمین میں پڑا ہوا ہو, لیکن یہ کہ انسولیٹڈ ہے تو آپ اس کے اوپر چلے پھرے, بچے بھی کھیل رہے ہو, کود رہے ہو, کیا کہتا ہے وہ بےچارا. خفتہ اور خابیدہ ہے, وہ تو سویا ہوا ہے, اس کے اندر کوئی ایکٹیویٹی معلوم ہی نہیں ہوتی. اس کے اندر کیا قیامت مضمر ہے وہ جب سامنے آئے تو آپ نے دنگ رہ گئے. ایسی عظیم قوتوں اور توانائیوں کا سراغ ملا کہ اپنے دنگ اور نگاہیں چکا چوند ہو گئی اور علم و فن کی دنیا میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو گیا. قدرت کے قوانین کی مسلسل دریافت, فطرت کی قوتوں کی پہم تسخیر, اب یہ جڑتے جو الفاظ آ رہے ہیں تو ذہن میں جمائیے, قدرت کے قوانین کی مسلسل دریافت. اب یہ قانون گریویٹی ہے کہ تمام جتنے اجسام ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں, زمین ہر شے کو کھینچتی ہے اپنی طرف, گریویٹی, فورس آف گریویٹی. کیسے پتا چلا اس کا؟ آپ کو معلوم ہوگا لطیفہ ہے, نیوٹن صاحب کے بیٹھے ہوئے تھے کسی سیب کے درخت کے نیچے اور وہ سیب کوئی گرا ہے ان کے سر پر, وہ چوٹ جو لگی تو اس سے 14 دھمک روشن ہو گئے. اس یہ مجھ پہ کیوں گرا, اوپر کیوں نہیں گیا, یہ آیا نیچے کیوں آیا, نہیں معلوم ہوا ہر چیز نیچے آتی ہے, کیوں آتی ہے معلوم ہوا کوئی چیز کھینچتی ہے اس کو, زمین کے اندر کشش ہے, دریافت ہو گئی, کشش زمین, گریویٹی. اسی طرح کہیں چولہے کے اوپر کوئی ہانڈی چڑھی ہوئی تھی, اس کے اوپر ڈھکنا بھی تھا, تھوڑی دیر کے بعد وہ ڈھکنا تھا ہلنے لگے, یہ کس نے ہلایا اس کو؟ قانون تو نیوٹن کا یہ ہے, ایوری تھنگ ریمینس ان دی اسٹیٹ آف ریسٹ اور آف یونیفارم موشن الانگ اے اسٹریٹ لائن انلیس ایکٹڈ اپون بائی این ایکسٹرنل فورس. جب تک کہ باہر سے کوئی قوت اس سے ادا آئے اس کو جنبش نہ دے, اس تک کوئی چیز جنبش نہیں کھا سکتی. ریسٹ میں ہے تو ریسٹ میں رہے گی, چل رہی ہے تو ایک ہی موشن میں چلتی چلی جائے گی, ایک ہی اسٹریٹ لائن کے اندر. تو اب اس کو کس نے ہلایا؟ یہ جو اس کے اوپر جو ڈھکنا تھا معلوم ہوا یہ بھاپ کی قوت ہے, پانی اندر بھاپ بن رہا ہے آگ کی وجہ سے, اور بھاپ جو ہے اس کا والیوم زیادہ ہے, معلوم ہوا کہ بھاپ کی دریافت ہو گئی. اب بھاپ کی دریافت ہو گئی, اب اس کو ہارنس کرنا تھا صرف کہ اس کو, اس جن کو جو ہے ہم استعمال کر سکیں, بھاپ جن ہے, اس جن کو ہمیں استعمال کرنا ہے, لہذا انہوں نے سٹیم انجن بنا لیے. اللہ اللہ خیر سنا, اب آپ پانی کو ابال کر بھاپ بنا رہے ہیں, بھاپ سے انجن چلا رہے ہیں, انجن سے گاڑیاں چلا رہے ہیں, خیبر میل کٹاکٹ کٹاکٹ چلی جا رہی ہے, کس چیز سے چلی جا رہی ہے؟ وہ اس کی وہی بھاپ کا انجن تھا سر, اب تو جو ہے ڈیزل کا انجن ہے یا اور انجن ہے, لیکن بھاپ کا انجن. تو دریافت, قدرت کے قوانین کی مسلسل دریافت, فطرت کی قوتوں کی پہم تسخیر, ان قوتوں کو استعمال میں لانا, تو ایکسپلائٹ دینا, ان سے فائدہ اٹھانا. اب سٹیم کو ایکسپلائٹ کیا ہے کہ انجن کی شکل دے دی اور انجن کو جلا رہی ہے, اور نت نئی ایجادات اور اختراعات نے ایک طرف تو یورپ کو ایک ناقابل شکست قوت بنا دیا, کیونکہ یہ سارا یورپ میں ہو رہا تھا, سارے سائنسدان وہاں پیدا ہوئے, سارے مفکر اور فلسفی پیدا ہوئے. اس وقت ہم بات جو ہے مفکر اور فلسفیوں کی نہیں کر رہے, سائنسدانوں کی کر رہے ہیں, کہ جنہوں نے کائنات اور مادے پر جو ہے تحقیق اور جستجو کا کام شروع کیا. اب یورپ میں ظاہر بات ہے بارود ایجاد ہو گیا, ہم نے تو ایجاد نہیں کیا تھا بارود, انہوں نے بھی پہلی مرتبہ جب انہوں نے استعمال کیا ہوگا بارود تو اب آپ سوچئے کہ دوسری طرف کی فوج جس کے پاس بارودی کوئی ہتھیار نہیں ہے وہ کیسے مقابلہ کر سکتی ہے اس کا؟ اس سے ہوتے ہوتے نوارو انہوں نے کیا کچھ ایجاد کر دیا. سیکنڈ ورلڈ وار میں ایٹمک جو ہے دھماکہ کر کے ہیروشیما جو ہے ستیہ ناس کر دیا اس کا. اس کا یہ نئے سے نئے جو ہے ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا. ایک طرف تو یورپ کو ایک ناقابل شکست قوت بنا دیا اور دوسری طرف یہ اہم تر اس کا نتیجہ ہے, دوسری طرف مادے کی یہ عظمت اور اس کی قوتوں کی یہ سطوت بجائے خود اس صبر کی دلیل بنتی چلی گئی کہ اصل قابل التفات ہے مادہ ہے نہ کہ روح, اور کائنات اور اس کے قواعد و قوانین ہیں نہ کہ خدا اور اس کی ذات و صفات. یہ نقطہ نظر کنفرم ہو گیا. اس لیے کہ آپ جب ہم نے یہ چیز ایجاد کر لی, یہ چیز ایجاد کری, وہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارا مولوی جو ہے وہ استنجے کے ڈھیروں کی گنتی سے ابھی نہیں نکلا اور وہ لوگ چاند پر ہوا, وہ کہاں سے کہاں ان کے راکٹ پہنچ رہے ہیں اور ہم جو ہیں وہ نور اور بشر کے چکر ہی سے نہیں نکل پائے. باتیں ٹھیک بھی ہیں لوگوں کی, لیکن یہ کہ اس سے جو توثیق ہو گئی کہ سب واقعی اصل شے تو یہ تھی. ہمارے لوگ کن باتوں میں لگے رہے, کن چیزوں میں لگے رہے, ان کی تو کوئی اہمیت نہیں. انہوں نے یہ سارا کچھ انکشاف کیا, انکشافات کیے, ایجادات کی اور یہ ساری قوتیں جو انہیں ہارنس کیا ان کو استعمال کیا اور آج وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اب یہ تیسری بحث ہے عالم اسلام کی ان نو تسخیر شدہ فطرت کی, عالم اسلام پر مغرب کی سیاسی و فکری یورش. یعنی اب جو ہے یورپ میں جو پاور پوٹینشیل ڈیولپ ہوا تھا, جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو وہ ہسٹوریکل بتایا, وہ پاور پوٹینشیل جو ہے وہ قوت جو ہے وہ تو اپنی توسیع چاہتی ہے. وہ زمینی راستے سے تو آ نہیں سکتی تھی اس لیے کہ سلطنت عثمانیہ جو ہے سینٹرل کی حیثیت سے, دربان کی حیثیت سے عالم اسلام کا ایشیا اور افریقہ کا محافظ بن کر کھڑا ہوا تھا. 1492 میں سقوط گرناطہ ہوا, ہسپانیہ ختم ہوا, مسلمانوں کی حکومت 8 سالہ ختم ہو گئی. 1498 میں واسکو ڈی گاما نے راستہ نکال دیا, راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ افریقہ کے جنوبی کنارے سے ہو کر اور پھر ہندوستان کی طرف آئے, اور اس سے پھر کلونیل جو سیلاب آیا ہے وہ ایسٹ کی طرف وہ فتح کرنا چلا گیا. ادھر جو ہے بعد میں کولمبس گیا, اس نے امریکہ دریافت کر لیا, امریکہ کے وہاں کے اصل رہنے والوں کو مار مار کے ختم کر دیا, اور یورپ سے جا کے قومیں وہاں ساری کی ساری آباد ہو گئی. یہ سارا سیلاب مشرق و مغرب دونوں طرف چلا. فطرت کی ان نو تسخیر شدہ قوتوں سے مسلح ہو کر مغرب جب مشرق پر حملہ آور ہوا تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیلاب کے مانند پورے پورے عرضی پر چھا گیا, اور مشرقی اقوام اور ان کی عظیم سلطنتیں اور حکومتیں اس سیلاب میں ریت کے کچے گھرونوں کی مانند بہتی چلی گئی. کتنے انگریز آئے تھے ہندوستان میں, تجارتی کوٹھیاں بنائی تھی, کاروبار کرنے آئے تھے, ایسٹ انڈیا کمپنی بنا کے آئے تھے, اور جس طریقے سے مٹھی بھر لوگوں نے پھر ہندوستان کو فتح کیا, لارڈ کلائیو نے شکست دی ہے, اور پھر یہ کہ ایک ایک کر کے تمام جو راجے مہاراجے اور جو بھی نواب تھے سب ختم ہوتے گئے, سلطنتیں, مغلیہ کا آخری چراغ بھی گل ہو گیا. اتنی عظیم مملکت ہندوستان کی اور وہ انگریزوں نے فتح کر لی. یہی جاوا, سماٹرا, بورنیو, یہ تمام جو انڈونیشیا ملیشیا کے ہیں, اس میں یہ کہ کچے گھرونوں کے مانند ریت کے کچے گھرونوں کے مانند بہتی چلی گئی. اس سیلاب کا اولین شکار کیونکہ مشرق قریب اور مشرق وسطی تھے جہاں مسلمان آباد تھے. اب یورپ سے متصل جو ہے مشرق قریب اور مشرق بعید, یہاں مسلمان آباد تھے اور مشرق وسطی, لہذا اس کی سخت ترین یورش اسلام اور اہل اسلام پر ہوئی, اور چند ہی سالوں کے اندر پورا عالم اسلام یورپ کے زیر نگین ہو گیا. دیکھیے مغرب کی طرف ان کی جو ایکسٹینشن ہوئی تھی تو وہاں تو چونکہ جو لوگ تھے جاہل تھے, وہاں کوئی تہذیب نہیں تھی, کوئی تمدن خاص نہیں تھا, اس لیے ان کو ختم کر دیا. لیکن مشرق میں جو ہے یہ تو تہذیب تھی, تمدن تھا, یہاں کے اپنے جو ہے تمام اصول تھے, علوم تھے, فنون تھے, لہذا اس طریقے سے ایک تصادم تو ہوا لیکن ختم نہیں ہوئے, مروب ہوئے, مفتو ہو گئے, شکست خوردہ ہو گئے, وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن خاتمہ نہیں ہوا. عالم اسلام پر مغرب کا یہ استیلا, پھر وہی لفظ آ گیا جو پہلا میں نے آپ کو جس کی وضاحت کر دی, غلبہ. عالم اسلام پر مغرب کا یہ استیلا دو گونا تھا, یعنی عسکری اور سیاسی بھی اور ذہنی اور فکری بھی. ایک طرف آئے انہوں نے فتح کر لیا, پھر یہ کہ انہوں نے اپنے مشنریز بھیجنے شروع کر دیے، اب وہ یہاں پہ تبلیغ کر رہے عیسائیت کی، یا انہوں نے اسکول کالج کھولنے شروع کیے، وہاں مغربی علوم اب پڑھائے جا رہے ہیں، مغربی فلسفہ، مغربی فکر، مغربی سوچ، مغربی سائنس. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آئیں. یہ پہلے انہوں نے فتح کر لیا سیاسی اور عسکری، ان کا استیلا ہوا، اور پھر ان کا فکر اور فلسفہ، ذہنی اور فکری بھی. لیکن یورپ کی اولین اور نمایاں ترین یورش چونکہ سیاسی تھی، لہذا عالم اسلام میں جو رد عمل ان کے خلاف پیدا ہوا اس میں بھی اولاً اسی کا احساس نظر آتا ہے. ظاہر بات ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. جب عالم اسلام کے اوپر یہ سیاسی طور پر انہوں نے فتح حاصل کی اور عالم اسلام کو اپنا زیر نگی بنا لیا، تو اس کے لیے جوابی کارروائیاں، جوابی رد عمل، جوابی تحریکیں جو ہے وہ عالم اسلام میں اٹھی. ملت اسلامی کے اسی تلخ احساس نے کہ یورپ نے کہیں براہ راست تسلط اور قبضے اور کہیں انتداب و تحفظ و حمایت کے پردے میں اسے اپنا محکوم بنا لیا ہے، اور اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اس کی وحدت ملی کو پارا پارا کر دیا ہے، بارہا درد انگیز نالوں کی صورت اختیار کی، اور اپنے شاندار ماضی کی حسرت بھری یاد، اپنی عمر رفتہ اور عظمت و سبقت گزشتہ کی بعض یافت کی شدید تمنا اور گردش ایام کو پیچھے کی طرف لوٹانے کی بے پناہ خواہش نے کبھی سید جمال الدین افغانی کی سیما بس شخصیت کا روپ دھارا، کبھی تحریک خلافت کی صورت اختیار کی، لیکن حقائق نے ہر بار جذبات و خواہشات کا منہ چڑھایا اور مغرب کی سیاسی بالادستی رفتہ رفتہ ایک تسلیم شدہ واقعے کی صورت اختیار کرتی چلی گئی. بلکہ اس میں جمع کر لیجیے، سوڈان میں انگریزوں کے خلاف مہدی سوڈانی نے تحریک چلائی، لیبیا میں اطالویوں کے خلاف سنوسی نے تحریک چلائی، جنگیں بھی کیے، لڑائی بھی کیے، امیر عبد القادر الجزائر نے الجزائر میں کیا، سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان میں، یہ پہلے سکھوں سے نبردازمہ ہو کر اور پورا جو یہ علاقہ ہے اس کو پہلے عالم اسلام میں دارالاسلام بنایا جائے پنجاب کو، اور پھر یہ کہ انگریز کے ساتھ ٹکر لی جائے، کیونکہ اس وقت تک یہاں سکھوں کی حکومت تھی. پھر یہ کہ اسی طریقے سے امام شامی نے جو رشین سیلاب آ رہا تھا اس کے خلاف جہاد کیا. لیکن یہ کہ اور ایک بین الاقوامی سطح پر جمال الدین افغانی کی شخصیت ایک مفکر کی حیثیت سے اور تحریک خلافت کا جوش و خروش بھی، یہ سب در حقیقت جذباتی قسم کے رد عمل تھے یہ مغرب کے سیلاب کے خلاف، مغرب کا استیلا، مغرب کا غلبہ، مغرب کی حکومت، کولونیل رول، اس کے خلاف پہلا رد عمل یہی تھا. لیکن یہ ساری کوششیں ناکام ہوئی. یورپ بہت مضبوط ہو کر آیا تھا، علم، فن، سائنس، پھر اپنی منظم، اپنی ایک تنظیمی طاقت، یہ تمام چیزیں ایسی تھیں کہ ان کا مقابلہ کرنے کی عالم اسلام میں کہیں بھی وہ تب و تاب نہیں تھی، وہ ہمت نہیں تھی کہ مقابلہ کر سکتے. چنانچہ یہ ساری چیزیں ایک سیلاب کے مانند پھیلتی چلی گئی. اپنے سیاسی تسلط کو مستحکم کرتے ہی یورپ نے دنیا اسلام میں اپنے افکار و نظریات کا پرچار اور اپنے نقطۂ نظر اور طرز فکر کی تبلیغ، یعنی ذہنی و فکری تسخیر کا سلسلہ بھی شروع کر دیا. پہلے سیاسی اور عسکری تسخیر کی تھی، فوجوں کے ذریعے سے حکومت اپنی قائم کر دی، لوکل حکومتیں ختم. اب یہ ہے کہ اپنے فکر اور فلسفے کے ذریعے سے ان کے ذہنوں کو مسخر کرنا، ان کے ذہنوں کو بھی اپنے سانچے میں ڈھال لینا، ان کی تہذیب کو بھی اپنے رخ پر لے آنا، جس کے لیے کہ مشہور قول ہے لارڈ مکالا نے جو بنایا تھا نظام تعلیم، مکالے اس نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسا نظام تعلیم یہاں بنانا چاہتے ہیں جس کے نتیجے میں ہندوستانی لوگ صرف اپنی چمڑی کی رنگت کے حساب سے تو وہ ہندوستانی معلوم ہوں، باقی تہذیب، تمدن، ذہن، فکر، سوچ ہر اعتبار سے یورپین بن جائے. اور یہ ان لوگوں نے کر کے دکھایا. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.